أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزیزان ایمان، آج مئی 1980 کی 23 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ فاطر کی آیت 11 سے ہو رہا ہے، 3:5:1. آپ کو یاد ہوگا کہ صاحب کا درس میں ایک بڑی عظیم حقیقت ہمارے سامنے آئی تھی، اور وہ یہ تھی کہ خدا نے کائنات کے متعلق جو اصول اور اقدار اور قوانین اور پروگرام تجویز کیا ہے، اگر وہ از خود خدا ہی کے پروگرام کے مطابق چلتا رہے تو اس میں ایک ایک دن خدا کا 50,000 سال کا ہوتا ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ انسان کے دست و بازو، انسان کی رفاقت اس کے شامل حال ہو جائے تو وہ پھر وہی مرحلہ آئے دور و دراز، انسانی حساب و شمار سے طے ہونے شروع ہو جاتے ہیں. بڑی عظیم حقیقت تھی. جو اگلی آیت میں اس کی ایک شہادت پیش کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے. اس اعتبار سے ہم خوش قسمت ہیں کہ کچھ ایسے دور میں آئے ہیں کہ علم انسانی نے اتنی ترقی کی ہے، اتنا اونچا چلا گیا ہے کہ قرآن کریم کے اس قسم کے حقائق نسبتاً ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. اس سے پہلے دور کے لوگوں کو یہ ایڈوانٹیج حاصل نہیں تھا علم انسانی اس دور میں اس سطح. یہ صحیح ہے کہ علم انسانی اگر وہاں نہیں تھا، انہوں نے نہیں سمجھا ہے، تو ان کی غلطی نہیں ہے. غلطی ہماری یہ ہے کہ جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے سمجھا ہے وہ حرف آخر ہے، اس میں ترمیم نہیں ہو سکتی، اصلاح نہیں ہو سکتی. عصر حاضر میں اگر مزید انکشافات ہمارے سامنے آئے ہیں تو ان کی روشنی میں ان میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. یعنی انسانوں نے جو کچھ اس سے پہلے تحقیق کیا یا انکشافات کیے، ان میں تو تبدیلی ہو سکتی ہے بعد میں آنے والے انکشافات سے. سائنٹیفک پروگرس ہوتی اسی طرح سے ہے، لیکن کسی چیز کو جو اس دور کے کسی محقق نے، سائنسدان نے کوئی کہی تھی جن کو عظیم کہتے ہیں، اس چیز کو اگر ہمارے ہاں کے کسی مذہبی پیشوائیت میں سے کسی نے اپنے ہاں کہہ دیا تو سائنسدان کی جو بات تھی اس میں تو ترمیم تغیر و تبدل ہو سکتا ہے، لیکن وہی بات جو اس نے اپنے ہاں لکھ دی وہ مذہب بن گیا، اب اس میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا. اور یہی وہ جنود ہے جو قوموں کو لے ڈوبتا ہے. قرآن کے اعجاز پہ غور کیجئے، کتنی بسیط حقیقت وہ بیان کر رہا ہے، ایبسٹریکٹ ٹروتھ، کہ خدا کے پروگرام کے مطابق جو بھی ایک مرحلہ چلتا ہے وہ بہت دور و دراز ہوتا ہے، لمبی مدت ہوتی ہے. انسان کے ہاتھ جب اس میں آ جاتے ہیں، اس کا عمل صالح جو ہوتا ہے تو اس کو بڑی تیزی سے بلند کر دیتا ہے. اور اگلی آیت میں اس کی آئی ہے شہادت. اور یہ شہادت میں نے کہا ہے کہ ہم اس لیے خوش قسمت ہیں کہ ہمارے دور میں اس بات میں انکشاف ایسے ہوئے ہیں کہ ہم اسے آسانی سے سمجھتے ہیں، ورنہ بات تو یہ تھی واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفہ. نظر بظاہر نہ تو اس آیت کا سابقہ آیت سے کوئی ربط نظر آتا ہے، نہ ہی یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ جو حقیقت اس میں بیان کی گئی ہے اس حقیقت کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں کا وہ طبقہ جو اسلاف کے کسی قول کو عرض آخر سمجھتے ہیں، ان کی سمجھ میں یہ بات بھی نہیں آتی کہ ان آیتوں میں ربط کیا ہے. چنانچہ قرآن کے متعلق یہ عام بات ہے کہ صاحب یہ اس میں ربط والی بات تلاش نہیں کرنی چاہیے. اور یہ تو ایسے ہی ہے جیسے چلتے چلتے کچھ باتیں کرتا چلا جائے، کبھی درخت کے متعلق بات کر دی، کبھی دریا کے متعلق کر دی، سوال ہی نہیں. کائنات کے ربط کی تو بات وہ ہے جس بال نے کہیں کہ لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل کیے. رب کی کیفیت یہ ہے اس قرآن کی، کل ہم سے ون ناس تک ایک مربوط سلسلہ چلا جاتا ہے. واللہ خلقکم من تراب، اللہ نے عام ترجمہ کیا جائے گا، اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفہ، نطفہ تک کہا گیا. بات سمجھ میں نہیں آتی، اسی حقیقت کو سامنے رکھیے. خدا کے پروگرام کے مطابق جو اس کا خدا کے امر کے مطابق جو اس کا پروگرام چلتا ہے بڑا سست رفتار ہوتا ہے، تمہارا ہاتھ اس میں ابھی نہیں لگتا. تخلیق انسانی یا جتنے جاندار ہیں ان کی تخلیق کے متعلق میں متعدد درسوں میں بتا چکا، لکھ چکا ہوں اپنی کتابوں کے اندر. ایولیوشن کی تھیوری یا نظریہ ارتقا جسے کہتے ہیں، ابتدا ہوتی ہے ایک نفس عبادت سے، یونیلیٹرل سیل سے، ایک ایسا سیل وہ جو نیکڈ آئی سے برہنہ آنکھ سے دیکھا بھی نہیں جاتا، مائکروسکوپ کے نیچے دیکھا جاتا ہے اس سیل سے، اور وہ سیل جو ہے اس کے اندر ابھی نر و مادہ کی تمیز نہیں ہوتی، ایک ہوتا ہے، واحد ہوتا ہے. وہ سیل کس طرح سے بنتا ہے؟ قرآن نے کہا ہے کہ حج ہے وہ جلنا من الماء کل شین سید، زندگی کی ابتدا پانی سے ہوتی ہے، لیکن اس ابتدا جو پانی سے ہوتی ہے اس کے لیے پروسیس یہ ہے کہ وہ پانی مٹی کے ساتھ ملے تو پھر اس میں سے جسم بنتا ہے. چنانچہ تحقیق یہ ہے کہ یہ جوہر یا یہ دریاؤں کے کنارے کے اوپر جوہر وغیرہ سے جو کائی وغیرہ جمتی ہے، مٹی اور پانی جو ملتا ہے تو اس میں سے خمیر اٹھتا ہے، تو اس خمیر کے اندر سے یہ پہلا جسم پیدا ہوتا ہے. قرآن نے اسے تین لازم کہا کہ زندگی کے جسمے کی ابتدا چپ چپی مٹی سے ہوتی ہے. کہیے اس سے پہلے کون اس بات کو سمجھ رکھتا ہے؟ کہیں اس نے خالی خورا بھی کہا ہے، اس پھر ماں کا آدت بنایا ہے؟ تو اب اگر یہ چیز جو ہے کہ خدا نے انسان کی تخلیق مٹی سے کی، تو وہ تصور وہی ہو سکتا تھا جو آدم کا پوتلا ایک مٹی سے بنایا گیا، اور کوئی بات ان کے سمجھ میں آ نہیں سکتی تھی. اور یہ بھی اس لیے آئی کہ تورات میں ایسا لکھا ہوا تھا، وہاں سے یہ چیز آئی، وہ یہودی عیسائی اس چیز کو عام کر دیتے، انہوں نے بھی سن پایا، علمی تحقیق تو ہوئی نہیں تھی، اس لیے انہوں نے بھی یہی کہا کہ وہ ایک مٹی کا ایک گھومڑا سا کوبا تھا. وہ جیسے چاک پہ کمہار مٹی کا، ویسے تو وہ تودا لفظ ہے لیکن تھوبا زیادہ لفظ بہتر ہے، اور بگڑا ہوا تودا کہی ہے، وہ رکھتا ہے اسے اور پھر اس کو گردش دیتا ہے، اور اس میں سے پیالہ اور سراہی اور قرات اور یہ چیزیں واللہ جو تصوروں کو جیسے قرآن کہتا ہے کہ الگ الگ فارمس کو میں پیدا کرا جاتا ہے. تو انہوں نے یہی سمجھا کہ سراب یا تین کے معنی یہی ہیں، گوئی ہوئی مٹی، اس کو رکھا اللہ میاں نے چاک سے اور اس کو بنایا، اور اس کے بعد وہ آدم کا ایک پتلا بنایا. اس سے زیادہ کیا سمجھ سکتا تھا؟ مہمے تھے کس چیز پہ کیا چیز بنا دی. بچپن کی بات یاد آ گئی، ساڈے بات پاؤں ہوں سن سنگ بات باواں بدونی باواں سن پائیا حکیم لکڑیاں دا پانی کڈا تو چپ بناو ٹیما دس کی ہوا بجو لکڑیاں دا پانی کڈا چپ بناو ٹیما اس قسم کی بات ہی سی ساڈے جڑی پہنچی کہ وہ ایک مٹی کا توبا لیا اور اس کو چاک پہ رکھا اور یوں کچھ خدا نے کیا اور اس میں سے آدم کا پتلا بن گیا. اس آدم کے پتلے میں سے پھر آگے مشکل پڑتی تھی کہ وہ زوج بنانی تھی، وہ زوج اس کی پتلی میں سے بنائی. میں نے کہا ہے کہ ہم جب یہ کہتے ہیں ان حضرات کے متعلق کو کوئی تنقید ان کی نہیں ہوتی. اس میں اس دور کا علم ہی ایسا تھا، ہم اس دور میں ہوتے تو ہم بھی کچھ اسی قسم کی بات کرتے. اعتراض کی بات یہ ہے کہ اس قول کو عرصے آخر سمجھ لیا گیا، اور پھر قرآن کی طرف ہم پلتے نہیں. تو اس نے یہ جو چیز ابتدا کی ہے، اب معلوم ہوا کہ وہ جو اولی نفس واحد بنا، پہلا وہ جرثومہ لائف سیل واحد، جس میں ابھی یہ میل اور فی میل کی ڈسٹنکشن نہیں تھی، اس لیے واحد. آج اس سیل واحد جو ہے اس کو آج تماشا کرتے ہیں، لیبوریٹری میں دیکھتے ہیں اس کو کہ وہ کیا کرتا ہے. تو بہرحال یہ تو دوسری بات تھی، وہاں سے یہ سلسلہ چلا اس لائف سیل سے، تراب سے بلکہ پانی اور مٹی کے امتزاج سے، اور کسی شکل میں جب یہ آیا ہے اور وہ مرحلہ آیا ہے کہ جس میں پھر آگے پروکریشن جسے کہتے ہیں، جنسی اختلاط سے آگے پیدا ہونا، خواہ وہ حیوانات میں ہو خواہ وہ انسانوں کے اندر ہو. تو جنسی اختلاط سے پیدا ہونے تک یہ جو مراحل تھے وہ ابتدائی جرثومے سے لے کے اس تک لاکھوں کروڑوں پتہ نہیں اور اب تو اربوں سال ہیں جو اس کے اندر لگے. یہ جو کاروان حیات جن منزلوں سے گزرا ہے ایک ایک منزل میں لاکھوں برس فرق ہوئے ہیں, پھر اس میں ایک ذرا سا تغیر ہوا ہے اور اگلا مرحلہ اس کا شروع ہوا. ایک ایک دن خدا کا 50-50 ہزار سال کا. اس تین لازم سے شروع کر کے تمہاری تخلیق کیسا ہے کیا بات ہے, اس تین لازم سے شروع کی. یہ مراحل جو تھے لاکھوں کروڑوں برس کے یہ اس لیے تھے کہ اس کے ساتھ انسان کا ہاتھ ابھی نہیں لگا تھا. خدائی پروگرام کے مطابق یہ سلسلہ یوں کہ ہی آج خود چل رہا تھا, آج خود تو غلط ہے, خدائی پروگرام کے مطابق چل رہا تھا, انسان کا ہاتھ ابھی اس میں نہیں لگا تھا, اس لیے اس کی جو رفتار تھی اس میں تیزی نہیں پیدا ہوئی. یہ انسان کے ہاتھ سے تھا ہی مرحلہ دور, اس کی دسترس سے باہر تھا, باہر آر انسان کا ہاتھ نہیں لگا. تو یہ مراحل کروڑوں برس میں طے ہو سکتی, اتنا لمبا تھا, وہی بات پہلے اس نے کہی نا. اور اس کے بعد کہتا ہے کہ ثم نطفہ ثم جعلکم ازواجا, کہا اور اس کے بعد جب پھر اب تمہاری دنیا آئی تو اس میں نار اور مادہ, مؤنث اور مذکر, مرد اور عورت کے جنسی اختلاط سے آگے سے تخلیق ہوئی. اب آ گیا انسان کا مرحلہ. اگر اس کی رفاقت اس میں نہ ہو, جنسی اختلاط نہ ہو, خدا کا پروگرام بھرے کا بھرا رہ جاتا ہے. وہ جو آج خود وہاں سے چلا تھا اتنے مراحل طے کرتا ہوا اس شکل میں آ پہنچا تھا, یہاں آنے کے بعد اس نے اپنا وہ جو پروگرام تھا اس پروگرام کو چھوڑ دیا, انسان کی زندگی میں آن دے, حیوان کی زندگی میں. یہاں آپ آ کے اب انسان پہ آ گیا, اس پروگرام کو آگے بڑھائے. اگر یہ جنسی اختلاط نہ ہو تو تخلیق ختم ہو جاتی. یوں نظر آتا ہے جیسے اس نے اس پروگرام کو یہیں تک آج خود پہنچانا تھا اور اس کے بعد اس کے سپرد کرنا تھا کہ لو بھائی اب تم آگے چلاؤ. اور جب اس نے آگے چلایا ہے آپ حیران ہوں گے, یہ سائنس کے انکشاف, رحم مادر کے اندر وہ جو جرثومہ حیات ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے جو اولین جرثومہ حیات تھا, اور جو مراحل اس جرثومے نے ایک پیکر یا شکل اختیار کرنے کے لیے کروڑوں سال لگے تھے, جس کو 6 مہینے کے عرصے میں وہ سارے مراحل طے ہو جاتے. یہ جرثومہ جو ہے رحم مادر کے اندر, یہ ایولیوشن کے ارتقا میں جتنی سٹیجز میں سے گزرا ہے, یہ جو کچھ بنا ہے جس جس شکل میں, آپ حیران ہوں گے کہ 6 مہینے کے عرصے میں اس شکل میں بنتا ہے اندر جو اسی طرح سے. یہ جرثومہ ان تمام مراحل میں سے گزرتا ہے جو اس سے دیکھ کر اب خود گزر رہا تھا. وہ اس جرثومے کے اندر جتنی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس کے اب تو بڑی آسان ان کے لیے ہو گیا. وہ اس کے متعلق تصویریں جب دیتے ہیں اور ایولیوشن کی تھیوری کے اندر جب یہ دیکھتے ہیں کہ وہی جو پچھلی تخلیق کے جو مراحل میں سے گزری ہے زندگی, اس میں سے وہ جو لیتے ہیں وہ تصویریں, الگ بات ہے کہ وہ 50-50, 100-100 فٹ کے ہوں اور یہ ملی میٹر کے لمبائی چوڑائی کا ہو, لیکن ہوتا یہ وہی ہے جو وہاں ہوتا. سارے مراحل جو اس نے طے کیے تھے اربوں سال میں یا شاید کروڑوں سال میں یا لاکھوں سال میں, یہ ذہن مادر کے اندر جب انسان کی عمل صالحہ اس کو بلندیوں تک لے جاتا ہے تو 6 مہینے میں طے کر دیتا ہے. غور فرمایا آپ نے کہ وہ جو کہا تھا کہ ہمارا امر جب ہمارے ہی پروگرام کے مطابق چلتا ہے تو کروڑوں سال میں وہ بات طے ہوتی ہے, جب انسان کا ہاتھ اس میں لگتا ہے تو وہ کروڑوں سال برسوں مہینوں یا دنوں میں طے ہو جاتے ہیں. اس کی یہ مثال جو تھی کہ تراب سے شروع کر کے اور جنسی اختلاط تک تو مانا پہنچایا ہے. اندازہ لگائیے عزیز نعمان, اس کی داد تو یورپ کا کوئی انٹری دے سکتا ہے, ہم کیا داد دیں گے؟ داد کا لفظ بھی غلط ہے, خدا کو کیا داد دی جائے گی؟ اس کو اپریشیٹ تو کوئی سائنٹسٹ ہی کر سکتا ہے, ایمبریولوجسٹ کر سکتا ہے کہ کیا کیا گیا ہے تمہارا. لیکن کس قدر ایک زندہ شہادت ہے اس بات کی کہ جب ہمارے پروگرام کے مطابق وہ سلسلہ تخلیق چلا تو کروڑوں برس لگے, جب تمہاری رفاقت ساتھ اس کے آئی ہے تو وہی کروڑوں برس جو تھے وہ چند مہینوں میں چند دنوں میں طے ہو گئے. لیکن جیسا میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ یہاں پہنچنے کے بعد خدا جیسے کہا جائے کہ دستکش ہو جاتا ہے, جو چیز انسان کے ہاتھ میں دی, میں نے ابھی عرض کیا ہے نا کہ یہ جو اختلاط کے روح سے اب سلسلہ تخلیق کا آگے بچے کا چلتا ہے, اگر انسان اس کے اندر اپنے عمل صالح سے یہ عمل نہ کرے خدا خود نہیں پھر کرتا. یہاں تک پہنچا کے اپنی سکیم کو یہاں تک پہنچا کے انورٹڈ کامن میں بتاؤں گا جا کے کہتے ہیں ریٹائر ہو گیا, اس نے کہا کہ احمد معاشرے تم وہاں تک ہماری مشیت چلتی تھی, اب تمہاری مشیت چاہتی ہے, تمہارا جی چاہتا ہے, ٹھیک ہے اب آگے چلو. یہ کہ یہ چیز اب ہوگی انسان کی رفاقت سے, اس کے لیے اتنی اہم مثال دی ہے, پہلے بھی بات آ چکی ہے, بڑی اہم چیز ہے. بات تو ہو رہی تھی عیسائیوں کا عقیدہ کہ انہوں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ خدا کے بیٹے ہیں, جواب یہ دیا جا رہا ہے خدا کی طرف سے کہ خدا کے بیٹا کیسے ہو, یعنی پہلے ہے رضی السماوات والارض آیت میں کہ یہ ٹھیک ہے کائنات کو تو ہم پوری کی پوری کائنات کو عدم سے وجود میں لے آئے ہیں, لیکن انسانی بچے کی تخلیق کے لیے ہم نے جو یہ سپرد کر دی ہے بعد انسانوں کے اور انسان کا پروگرام جو ہے اس میں ہمارا قانون یہ ہے کہ یہ مرد اور عورت کے اختلاط سے آگے بات چلے گی, تو یہ قانون ہم نے بنایا. تو کہا یہ ہے اس نے جب کہا کہ یہ خدا کا بیٹا ہے, کہا کہ خدا کے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا ہے جب اس کے بیوی نہیں ہے, یعنی اب بیوی مرد اور عورت میاں اور بیوی ان سے منحصر ہو گئی یہ چیز, خدا بھی اب خود نہیں یہ کرتا کسی اختلاط کے بغیر کوئی وجود میں لے آیا بیٹا, جو کائنات کو وجود میں لے آیا ہے آدم سے وجود میں لے آیا, یہ ہے انسان کی رفاقت. مثال وہ بھی ہے کہ جس کو دو اور دو چار کی طرح سائنس کی لیبوریٹری کے اندر دیکھا جا سکتا, عظیم حقیقت ہے کہ جس کا ثبوت پیش کیا گیا ہے سائنٹیفک شہادت کے ذریعے. ثم من نطفۃ ثم جعلکم ازواجا, وہ پھر جو دونوں جوڑے بنے ہیں, اور اس کے بعد وما تحمل من انثی ولا تضع الا بعلمہ, پھر اس کے بعد رحم مادر میں کن کن مرحلوں سے وہ گزرتا ہے جنین, کیا کیا تبدیلیاں ہوتی ہیں اس کے اندر, کیا کیا پھر اس کے بعد کس طرح سے وضع حمل ہوتا ہے, تعلیم ہوتی ہے, پتا ہم علم ہمارے علم میں ہوتا ہے, یعنی آپ صرف اتنا ہی کہا کہ ہمارے علم میں ہوتا ہے, ہم جانتے ہیں کیا ہو رہا ہوتا ہے, یہ نہیں ہوتا کہ پھر اس کے بعد وہ بھی ہمارے ہی منشا کے مطابق ہوتا ہے, علم صرف. اور عجیب بات ہے جہاں جہاں بھی قرآن میں رحم مادر کے اندر جنین کی صورت آئی ہے ہر جگہ علم پہ لگتا ہے قرآن کہ ہمارے علم میں ہوتے ہیں, اور وہ جو ہمارے ہاں وہ مجبور ہے نا کہ عام طور پہ حالت نہیں کہ وہ چار چیزیں ہیں ایسی جن کے متعلق انسان کچھ نہیں جان سکتا, وہ یہ ہے کہ وہ انسان نہیں جان سکتا کل کیا کرے گا, وہ نہیں جان سکتا وہ کس زمین پہ اس کی موت آئے گی, کب اس کی موت آئے گی, اس میں یہ بھی ہے کہ وہ نہیں جان سکتا کہ رحم مادر میں کیا ہے, یہ بالکل غلط ہے, وہ دو چیزیں تو ہیں ان کے متعلق تو انسان نہیں کہہ سکتا کچھ فیوچر میں کیا چیز ہوگی, فیوچر نہیں یہ جانتا, یہ جو ہے رحم مادر کے بعد یہ کہیں خدا نے نہیں کہی کہ انسان نہیں جان سکتا, اس میں یہی کہا ہے کہ خدا کو اس کا علم ہوتا ہے صرف, اور اس کا علم تو ساری کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا علم خدا کو ہوتا ہے, تو اس کے معنی یہ تھوڑی ہے کہ خدا انسان کو اس کا علم نہیں ہوتا, اس نے تو خود انسان کو علامہ آدم علیہ السلام سے تو بات شروع کی ہے, علم کو اس نے خود دیا, علامہ بالقلم اس نے خود کہا, ہم نے تعلیم دی ہے, علامہ البیان اس نے کہا, بولنا بھی سکھایا ہے, لکھنا بھی سکھایا ہے, تعلیم دی ہے, علم دیا ہے. تو یہ بات نہیں کہ جس چیز کا علم خدا کو ہے علم انسان کو اس کا نہیں, جس چیز کی نفی خدا نے کی ہے کہ انسان کو اس کا علم نہیں ہو سکتا, بس وہی حد ہے جس میں انسان کو اس کا علم نہیں ہو سکتا. باقی ساری کائنات کے متعلق خدا نے اس کو خود علم دیا ہے, ہو کیوں نہیں سکتا. بات ضمن آ گئی تھی, بے علم ہی اس میں اس کا علم ہوتا ہے. بات یہ کہی کہ ہمارا علم تو ہوتا ہے, عمل ہمارا نہیں ہوتا. عمل اب انسان کا ہی, اب انسان کی دنیا کے اندر بات یہ ہو گئی کہ یہاں وہی نتائج مرتب کرنے کے لیے جو خدا اپنی کائنات میں یوں کر رہا ہے, اب انسانوں کی رفاقت کے لیے اس کے حملے خالق کی ضرورت پڑ گئی. یہ اگر اس کا رفیق اس دنیا میں اس زندگی میں نہیں بنتا تو پھر وہ نتائج مرتب نہیں ہو سکتا. مرتب اس کے وہ ہوں گے نتائج اس پروسیس سے, اسی طریق سے, وہ جو ایک ایک دن پچاس پچاس ہزار سال کا. یہی چیز ہمارے ہاں کی معاشرتی زندگی کے اندر بھی ہے. جتنی چیزیں اس کے خلاف قانون کے خلاف یہ انسان کر رہا ہے اور نتیجہ بھگت رہا ہے, وہ اس کے کائناتی قانون کی روح سے یہ انسان کشاں کشاں جا رہا ہے اس منزل کی طرف جو اس نے اس کے لیے متعین کی تھی, منتخب کی تھی, منتخب کی تھی اس کے لیے جا رہا ہے انسان. لیکن رفتار اس کی وہی, 1400 سال کے عرصے میں ہی چند قدم چل سکتا ہے یہ انسان اس کی طرف. وہ جو 1400 سال پہلے جب انسان کی رفاقت اس کے ساتھ آئی تھی تو چند دنوں کے اندر اس نے وہ سارے مراحل طے کر کے تمام نتائج برآمد کر دیے. جو میں نے کہا تھا کہ آپ 24 گھنٹے کے اندر گلاب کا پھول پیدا کر دیتے ہیں, انہوں نے تو 24 گھنٹے سے بھی کم عرصے میں پھول پیدا کر دیے. ذہن کائنات بھر گیا تھا پھولوں سے جب ان کا ہاتھ لگا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ. بے علم ہی اس کے علم میں ہوتا ہے. آگے اب علم انسان کی زندگی کا اگلا مرحلہ جو ہے وہ زندگی عمر یا موت کا مرحلہ ہے, اس کے ساتھ ہی کا وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب. اب یہ وہ آیت ہے کہ جس کے غلط مفہوم نے پھر اور ہمارے لیے مصیبتیں الجھنے اور کشاک. موت کا ایک دن مقرر, ضرب المثل ہے ہمارے ہر ایک کی زبان سے یہ بات, تو وہ تو لکھی ہوئی ہے صاحب, ٹالی نہیں سکتی, اپنے وقت پہ آ کے رہے گی صاحب. موت ہی نہیں, عمر ہی نہیں, عمر گئی ہے نا, ہر ایک کی عمر لکھی ہوئی ہے اتنے سال کی عمر میں اس نے مر جانا ہے, اور اس میں ذرا سی بھی دیر سویر نہیں ہو سکتی. متعین ہے, مقرر ہے, پہلے سے لکھی ہوئی ہے, تقدیر میں ہے, قسمت میں ہے, قرآن نے فیصلہ کیا ہوا ہے. اور عمر کا ہی نہیں, موت ہی کا نہیں, یہاں تو یہ چیز ہے کہ خدا کے حکم کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا. تو انسان کا ہر کام مرض اس کی لکھی ہوئی, خوشحالی, غریب دی, امیری, ہر چیز کا فیصلہ پہلے سے ہوا ہے. علاوہ اس کے عزیزان من, یہ تصور کس قدر قرآن کے خلاف, اس کی بنیادی تعلیم کے خلاف. اس کی بنیادی تعلیم یہ ہے کہ اس کائنات میں بلا حدود و قیود اختیارات خدا کو حاصل, وہ مطلق, اس کا عطا کردہ اختیار انسان کو حدود بشریت کے اندر حاصل ہے, انسان صاحب اختیار ہے. یوں ہی آپ اس کی ہر بات کو پہلے سے مقدر لکھا ہوا قسمت لکھے کہہ دیں تو اختیار تو ختم ہو گیا اس کا, اس کے اختیار میں کچھ نہیں. یہی چیز اگر اس کی عمر پہلے سے لکھی ہوئی ہے, سوال ہی نہیں کہ اس میں ذرا سی بھی بڑھ جائے, ذرا سا کم ہو جائے, دو سانس بھی زیادہ آ سکیں یا دو سانس کم رہ جائیں. علاوہ اس کے جیسا میں نے عرض کیا ہے کہ قرآن کریم کی بنیادی حقیقت کے خلاف ہے یہ تصور. اس تصور کے ماتحت آپ دیکھیے کہ انسان کس طرح منافقت کے اوپر اوپر آتا ہے. مریض بیمار ہے, مرض, ایک طرف ایمان یہ ہے کہ خدا کے حکم سے یہ مرض آیا, کتنے دن یہ رہے گا خدا نے پہلے سے مقرر کیا ہوا, آرام ہوگا یا نہیں ہوگا پہلے سے کہہ چکا ہے, فلاں دن اس نے مر جانا ہے پہلے سے لکھا ہوا, सुबह के वक्त 101 डिग्री होना है, दोपहर को 103 होना है, लिखा हुआ है, और खुदा का लिखा मिटाया ही नहीं जा सकता। ये हुआ ना ईमान। और सुबह से उठ के जो भाग दौड़ शुरू होती है कि डॉक्टर साहब आप फरमाइए 104 हो रहा है, क्या किया जाए, वो कहते हैं बर्फी पट्टियां लिखी जाए, सब कुछ पैरानेसिटॉल दिया जाए, सब कुछ। डॉक्टर साहब इससे नहीं आराम हुआ, उसके बाद क्या किया जाए, उसके बाद फिर आपको ये किया जाए, भागते हैं दौड़ते हैं कि वो 104 से 101 आ जाए। ईमान ये है कि 104 खुदा के हुक्म से आया है, जो अटल है उसका हुक्म अटल है, और ये उसके खिलाफ चैलेंज दे के भाग दौड़ कर रहा है, तो देखता हूँ कैसे अटल है, लाता हूँ कि नहीं नीचे। यदि ये तो नीचे आ गया कैसे हुआ, कि ये भी खुदा के हुक्म से हुआ, उसके हुक्म से नीचे होना था, तो ये डॉक्टर साहब बीच में कहे कि ये हो रहे थे, और आप क्यों इस तरह टेक्निकल आज नाच रहे थे, जो होना ही था। ये तो आपने देखा है कि ये कभी सोचा नहीं किसी ने इससे कि ये क्या कैफियत है, ना तो वो ईमान है। अगर वो ईमान है कि ये सब कुछ उसके हुक्म से पहले से लिखा हुआ हो रहा है, तो हम खामोशी से बैठ जाए। और अगर ये नहीं है, आपकी कोशिशों से कुछ होना है, तो फिर वो कहना छोड़ दीजिए कि ये पहले से लिखा हुआ उसके मुताबिक होगा। दोनों चीजें कर रहा है ये मुसलमान, उस पर भी ईमान है। जब वो हो चुकता है ना, तो फिर और ये असल में ये था ना कि वदीदा कोई काम नहीं, तो कड़ीदा कोई दम नहीं, सीधी जी का अल्लाह ने लिखा है, ये नहीं आगा सांझी हो गए, होना यही था। वो जब हो चुकता है उसके बाद, और ये इस दौरान में ये सारी सही और कागज जितनी हो रही है, ये तो फिर उसके खिलाफ है, क्या नहीं कहना कि देखता हूँ कैसे अमित है वो, ये उसे मिटाने के लिए कबूताज हो रही होती, और उसके साथ ये भी कहा जा रहा है। आपने गौर किया है कि कुरान ने जो उसने कहा था कि गौर और फिक्र करो कुरान के अंदर, उसको छोड़ देने का नतीजा क्या होता है, ना तो वो ईमान बाकी रहा, और अगर वो साथ है तो कुछ ना कुछ तो इसमें ढीलू यकीन हो जाएगा ना कि दवाई ने असर जो नहीं किया है तो खुदा की मर्जी इसमें नहीं है। अब वो उस तयक्कुन के साथ इलाज के पीछे नहीं करेगा कि सही इलाज से ही इस बुखार का आराम हो सकता है, वहां तक चलती है वो नुस्खा लिखते वक्त भी। पहले तो हमारे पुराने जमाने के तबीयत ही करते थे, अब मॉडर्न भी हो गए हैं ना, वो इस्लामाइजेशन हो रहा है ना हमारे यहाँ सारा, डॉक्टर भी नुस्खा के ऊपर हुआ शाफी लिखना शुरू कर दिया उन्होंने, शफा तो उसने देनी है, अभी सिर्फ फीस ही लानी है। ये क्या है, क्यों फरेब नफ्स में मुब्तला है, कहो धड़लने से पूरे यकीन के मुताबिक, इतफा उसके बताए हुए कवानीन के मुताबिक होगी, और वो कानून डॉक्टर जानता है, कमी कहीं है तो डॉक्टर के इलम में कमी है, उसके मुताबिक होना है। हमारा काम ये है ये मालूम करें कि उसका कानून इस मामले में क्या है, और वो कभी कानून के खिलाफ नहीं करेगा, इसका यकीन है हम, कितना बड़ा यकीन है ये, यहाँ आगे आदमी है यकीन के ऊपर, यहाँ मुनासिबत नहीं रही, लेकिन दोनों चीजें साथ चलती, इसलिए कि ये जो है ना किताब खुदा के हुक्म के सब कुछ होता है, इससे इंसान दीनदार या अल्लाह वाला बन जाता है। और वो जो साथ कर रहा होता है सारी तदबीर है, कहता है कि नहीं होता तो खुदा के हुक्म से ही है, लेकिन तदबीर करना फर्ज भी तो है ना, यानी उसी खुदा ने यही कह दिया कि असी त्याओ कीता हुआ है भाई कि तू मैं करता रही नजर रहो, फर्ज है तदबीर भी फर्ज है। एक सोच के स्विच ऑफ कर देने से कौन कहाँ पहुंच जाए, ना उस यकीन पे रही कि वही सब कुछ करता है कि चलो बैठ जाओ भागो, ना इस यकीन के ऊपर रही कि ये होता हमारे अख्तियार हमारे हाथों हमारा नुकसान होता है, उसके कानून की रूप से कानून ये है कि सेंसिया इतना फांक लो मौत हो जाएगी, ये है खुदा का, इसको हुक्म नहीं कहो कानून कहो ये, और ये है मेरे अख्तियार की बात कि कितना सेंसिया फांकू या ना फांकू, हाँक लूंगा तो फिर उसका वो जो कानून है उसको कोई नहीं पालता। बात चली है इस आयत में इंसान की उम्र के मुतल्लिक, तर्जमा किया जाता है कि किसी की उम्र ना बढ़ सकती है ना घट सकती है, मगर ठीक राह तर्जमा ये है اللہ کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے. پہلے تو ذرا کھڑے ہو کے اس ترجمے کو پوچھئے کہ بن کیا بات ہے, کہ کسی کی عمر نہ بڑھ سکتی ہے نہ گھٹ سکتی ہے مگر جو خدا کی کتاب میں لکھی. یا ترجمہ یہ ہے کہ جو کچھ کسی کی عمر کے نہیں نہ گھٹ سکتی ہے نہ بڑھ سکتی ہے, میں نے غلط کہا. جو کچھ کسی کی عمر میں بڑھتا ہے یا اس کی عمر سے گھٹتا ہے, یوں ہے ما یعمر من معمر ولا ينقص من عمره من عمره, اس کی عمر میں سے کچھ اگر کم ہوتا ہے یا اس سے زیادہ ہوتا ہے. یہ کتاب, یہ خدا کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ ایک تو آپ کہتے ہیں کہ اس کی عمر لکھی ہوئی ہے, وہ اگر لکھی ہوئی ہے 50 برس تو یہ تو لکھا ہوا خدا کا اٹل. اب کہتا ہے اس میں سے اگر کچھ بڑھتا ہے یعنی 50 کی بجائے 55 عمر ہو جاتی ہے, فی کتاب, یہ بھی لکھا ہوا. اگر 45 رہ جاتی ہے فی کتاب, یہ بھی لکھا ہوا ہے. چلی کتاب ہے, یعنی پہلے عمر بھی لکھی ہوئی ہے, من عمر ہی, پہلے عمر لکھی ہوئی ہے اس کی, پھر آگے یا ما معمر ما یعمر من معمر, اس عمر سے جس کی عمر کچھ زیادہ ہوتی ہے, ولا ینقص من عمره, اس کی عمر میں سے کچھ کمی اگر ہوتی ہے, اللہ کی کتاب, وہ بھی کتاب میں. پوچھا جی کہاں, کیا ہو آپ نے کہا تھا 50 سال کی عمر ہے, یہ 55 کیا ہوگی؟ کہنے کا اگلا ورس سے دے ہو گیا نا 50 لکھی ہوئی, 45 کیوں رہ گئی؟ کہنے کا ایک بار پیچھے ہو تو اس میں 47 لکھا ہوا, یہ بھی لکھا ہوا. ایک سوچ نہ ہونے پرانی سی, یہ فکر سے رہو بار بار تاکید کر. آپ غور کیجیے عزیزا نے من, جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس کے لیے کسی افلاطون کے دماغ کی ضرورت ہے سوچنے کے لیے, ہے نا؟ یہ پیٹ پاؤ کا آدھا تھی, سیدھی سی بات ہے کہ مین عمر ہی کہہ کے وہ کہتا ہے کہ اس میں سے نہ گھٹتی ہے, جو بڑھتا ہے یا جو بڑھتی ہے اس عمر سے, اسی کتاب ہے. اس کے معنی ہے کہ کوئی فکس نہیں ہے عمر کتاب کے اندر. اب کتاب کے متعلق جو دیکھا انہوں نے قسمت کا نوشتہ, یہ ہوا اس کا ترجمہ. کتاب کا ترجمہ اگر ان کے ہاں ضابطۂ قانون ہو جاتا ہے, بات طے ہو جاتی. ہوا کیا, ایک تو وہ عمر لکھی ہوئی کہیں عمر نہیں ہے, تو ویزا نے من لکھی ہوئی عمر اگر کسی جگہ ہو تو انسان خودکشی کر ہی نہ سکے, جس وقت دی جائے مر سکتا. اور اگر یہ چیز ہو کہ وہ جو لکھی ہوئی عمر ہے اس کے مطابق یہ مرا ہے اور خدا کے حکم کے ساتھ ساتھ کچھ ہوتا ہے, خدا ایک جگہ قتل کے متعلق پھر یہ ہوا نا کہ جس نے قتل کیا ہے خدا کے حکم سے کیا, جو مقتول ہے جسے قتل کیا گیا ہے اس کی عمر ہی اتنی تھی, اور قاتل کو خدا پھانسی پہ بھی لڑاتا ہے, وہ اگر 1000 کہے اس کی عدالت کے اندر آ کے کہ سرکار میں کون ہوں یہ کرنے والا, یہ تو آپ نے مجھے حکم دیا اور میں نے یہ سنجر چلا دیا, میرا تو اتنا ہی کام ہے, یہ تو اس کو وہ اسے ابلیس کا جواب قرار دیتا ہے اور کہتا ہے ہمیشہ کے لیے رابطہ کرتا ہوگا یہ کہنے والا جو ہے. پھر اگر وہ یہ کہے کہ صاحب اس کی تو عمر ہی اتنی لکھی ہوئی تھی تو میں نے تو اس کی عمر کو کام نہیں کیا, یہ اس سے زیادہ جی نہیں سکتا تھا, آپ کی اس کتاب کے اندر جو لکھا ہوا تھا اس میں تو سانس ہی اتنے لینے تھے, اسے وہ مانتا نہیں, کہتا یہ مجرم ہے, اس نے اس کو مار دیا ہے. وہ اپنے وقت کے اوپر بہت سے ہاتھوں نہیں مارا, اس نے اس کو مار دیا. من قاتل نفس بغیر نفس, یعنی جس نے کسی ایک جان کو بھی ہر کے علاوہ قتل کر دیا, یوں سمجھو کہ اس نے پوری نو انسانی کو قتل کر دیا, جس نے کسی ایک کو قتل کر, تو قتل کرنے والا مجرم ہے جسے قتل کیا جاتا ہے, یہ بات نہیں کہ اس کی عمر یہی تھی جو ختم ہو گئی ہے, اس نے تو ابھی جینا تھا, یہ کہ کچھ گیا اس نے, تو پھر یہ کیا ہے جو کہا گیا؟ سانس کی بات یاد آ گئی, سانس لکھے ہوئے ہوتے ہیں, جیسے یہ ہے نا کہ اناج لکھا ہوا ہوتا ہے, سانس لکھے ہوئے ہوتے ہیں کتنے لینے ہیں, یہ حضرت میاں میر علیہ رحمت ہمارے لاہور میں ہی جن کا مقبرہ ہے ان کے آواز میں ہم کو سناتے تھے. یوگا جو ہندوؤں کا ہے اس کے اندر ایک مشق ہوتی ہے حبس دم جسے کہتے ہیں, سانس روک لینا, وہ مشقیں ہیں اس قسم کی جس کا جیتا ہے کر لے, سانس روک لیتے ہیں. وہ اتنے دور تک اس میں پہنچتے ہیں کہ آپ نے سنا ہوگا کبھی جب پڑھے ہوں گے اخبارات میں کہ ان کے یوگی جو ہیں وہ زندہ قبر کے اندر مکفر منو مٹی کے اندر چلے جاتے ہیں جہاں ہوا کا ذرا سا بھی دخل نہیں ہوتا, 40-40 دن زندہ رہتے ہیں. تو یہی مشقیں ہمارے ہاں کے تصوف میں بھی آئے ہوئے. تو حضرت میاں میر علیہ الرحمۃ حبس دم وہ کرتے تھے, کہتے تھے وہ کہ سارے دن میں وہ 3 یا 4 سانس لیتے ہیں. تو ان سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ یہ کیوں کرتے ہیں, کہنے لگے یہ ان کا لکھا ہوا ہے, میں نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے کہا یا نہیں کہا, کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا. کہنے لگے کہ اللہ میاں نے ہر انسان کے سانس جن کے دیے ہوئے کہ اتنے سانس اس نے لینے اپنی عمر میں, تو ہم ان سانس کو یوں کرتے ہیں 24 گھنٹے میں اگر ہم نے 200 سانس لینا تھا تو ہم 4 ہی لیتے ہیں, تو عمر تو بڑھ گئی ہماری 500 سال تک, ہم اپنی عمر کو بڑھانے کے لیے اللہ میاں کے ساتھ یہ چلتے سانس گنے ہوئے ہیں اس میں, اس میں تو وہ تبدیلی نہیں کرے گا. تو وہ جو سانس ہم نے 10,000 دینا تھا 2 سال کے اندر, ہم وہ 10 سال کے اندر دیتے ہیں, گنتی تمہاری بھی پوری ہو گئی عمر ہم نے اپنی بڑھا دی. کیا کرتا ہے ریز نفس, عدم تفکر ہے عزیزان من, قرآن سے دوری کا نتیجہ ہے عزیزان من. یہ ساری روایتیں ہیں کہ وہ لکھی ہوئی ہے, سانس گنے ہوئے ہیں, دانا پانی گنا ہوا ہے, اتنا ہی چیز تیرا دانا پانی مک گیا. یہ چیزیں ہمارے حضرت المسلم زبانوں پہ آ جاتی ہیں, لکھے ہے یہ نہ آج دیکھ لو عمر من عمر عجیب چیز ہے. آج اس دور میں ہمارے یہاں یہ پتہ چلتا ہے ایک ایوریج عمر ہمارے ہاں سائنس اور میڈیسن کے ضرور روح سے قوموں کی بھی طے ہوتی ہے, ایک ایوریج عمر عمر طبیعی اسے کہتے ہیں, ہمارے لیے اس کے لیے لفظ ایسا تھا. ہر فرد کی الگ عمر نہیں بلکہ یہ عام طور پہ, اور پھر وہ صحت کے متعلق جو قوانین ہیں ان کو عام کرنے سے, قوموں کو ان کے مطابق چلانے سے, صحت برقرار کرنے سے, ان کی تندرستی توانائی ان کی برقرار رکھنے سے ایوریج عمر جو ہے اوسط عمر جو ہے قوموں کا وہ بڑھتا ہے, اور اگر اس کے خلاف کرا جائے انسان یہ جو قواعد اور قوانین ہیں ہیلتھ کے, صحت کے, غذا کے, ان کے خلاف چلا جائے تو وہ عمر طبیعی جو ہے اس میں کم ہو جاتی ہے. چھوٹی چھوٹی سی عمر میں ہمارے جیسے یہ جو ملک ہیں ان کے اندر تو انفینٹائز بچوں کی موت کی شرح آپ دیکھیے, ان کی یہ کیفیت دن چھلے مرجھا جاتے ہیں, یہ پھول ہمارے یہاں لاکھوں کی تعداد کے اندر, اس لیے کہ یہ وہ جو قانون ہے اس کی خلاف ورزی ہوتی ہے. رحم مادر کے اندر صحت کا خیال نہیں, بچے کی غذا کا خیال نہیں, اس کی صحت کا خیال نہیں, بیسیوں عوامل ایسے ہیں عزیزان من. خیال کر کے بھی کیا کرے گا, ہزار کوشش کر کے دیکھیے آپ کو ایک روٹی تو خالص آٹے کی مل نہیں سکتی. ایوریج عمر اس قوم کی کیا ہوگی, تو جو طبی عمر ایوریج ایج جس کو کہتے ہیں قوموں کی وہ اتنی آگے چلی گئی, یہ ہے اس کو نگلیکٹ کر رہے ہیں ان قوانین کو, نیچے چلی گئی. کہا کہ وہ جو ایک ایوریج عمر تم شمار کرتے ہوئے انسانوں کی اس عمر سے بڑھ بھی سکتی ہے قوموں کی, گھٹ بھی جاتی ہے اس سے, الا کی کتاب اس کے لیے بھی قانون مقرر ہے ہمارے ان ذالک کا اللہ ہے جو چیز کہ یہ کچھ بات ہمارے لیے مشکل نہیں تھی. مشکل تو جب ہوتی کہ ہم ایک عمر دکھ دیتے اور پھر کہتے کہ یہ اٹل ہے اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی, پھر مشکل تھی ہمارے لیے کہ ہم کہتے تبدیلی نہیں ہو سکتی, تم اس میں تبدیلی کر دیتے تھے, ابھی پھنس جاتے مجھے. کیا بات کہی ہے, اتنا زیادہ کا آنندہ ہے یسیر, جو بات ہمارے قانون کے مطابق ہوتی ہے اس میں ہمیں کوئی مشکل پیش نہیں آتی. اب یہ جو ہے یہاں تو اللہ کی کتاب, ہمارے ہاں ایک لفظ ہے اجر, بڑی ڈراؤنی چیز, اس کے معنی موت کے, اجر کے معنی عربی زبان میں موت کے ہیں, قرآن کریم میں بھی جن معنوں میں یہ لفظ آیا ہے اوریجنل معنوں میں آیا ہے. اجر کے معنی ہوتے ہیں دو حادثوں کے درمیان میں جو وقفہ ہوتا ہے, درمیانی پیریڈ, اس کو اجر کہتے ہیں. اس کی دو پوائنٹ کے درمیان جو درمیان کا وقفہ ہوتا ہے, صرف وقت کی بات, تو وہ جو پیدائش اور موت کے درمیان کا وقفہ ہے اسے آپ عمر کہتے ہیں, ہم اسے ہی اجر کہا جاتا ہے. وہ وقفے کا نام ہے, موت کا نام نہیں, وقفہ ہے. موت تو جب آ جاتی ہے تو اس کا سوال ہی نہیں ہے کہ وہ پھر ٹل جائے, جب وہ آئی گئی موت یعنی ماری گیا تو پھر ٹل کیسے جائے گی. وہ جو موت کو ٹالنا ہے وہ موت نہیں ہوتی جو ٹلتی ہے, موت تو ٹال ہی نہیں سکتی. مر گیا اور گیا, وہ ابھی مرا نہیں ہوتا جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کی عمر اور بڑھا دی جائے. تو وہ وقفہ جو درمیان کا ہے اس کا سوال ہے, موت کا سوال نہیں ہے. موت تو ساتھے کا نام ہے کہ جب انسان میں یہ زندگی نہیں رہتی. قرآن نے اسی لیے کتاب کے ساتھ کہا, کیا باتیں ہیں قرآن کی عزیزہ نے مر, وما کان علی نفس, ہاں 3/144, وما کان علی نفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا موجلا. پھر اس کا ترجمہ آ گیا, اذن کے معنی ہوا اجازت, حکم. کوئی انسان خدا کی اجازت یا حکم کے بغیر مر نہیں سکتا. تو آگے وہی بات, اذن عربوں سے پوچھتے, قرآن سے پوچھتے تو وہ خود بتا دیتا کہ یہ خود فائدے اور قانون کو کہتے ہیں. جہاں اس نے کہا کہ بارش ہمارے اذن سے برستی ہے, آج تو ہم جانتے ہیں کہ بارش کیسے برستی ہے, اور اب تو بارشیں بادلوں کو دیے جاتے ہیں, وہ زور مقدمے چلتے ہیں انٹرنیشنل کورٹ میں کہ جی ہمارے بادلوں کو لے جائیے اپنی طرف کھینچ کے وہاں برسا دیا. اس میں موت قانون خداوندی کے مطابق آتی ہے کہ دار قطرے ڈاکٹر دیتا ہے تو زندگی امید حیات ہوتی ہے. میں مثال دے رہا ہوں 50 اور 10 کا, کہ مبادہ ڈاکٹر صاحب کہہ دیں کہ ہمارے معاملے میں دخل دے دیا. یعنی یہ ہے وہ جو چیز جو اس نے تقدیر کہا ہے, پیمانہ کہا ہے, میئر کہا ہے, میئر ہے جو ہم نے مقرر کیے ہوئے ہیں, اور یہ تمہارے اختیار پہ ہے کہ جون سا میئر تم چاہو اٹھا کے اختیار کر. اذن کے معنی یہ ہوتے ہیں, اس کے مطابق ہوتا. اس کے بعد ہے کتاب مؤجلن. اب اجل کے معنی موت لیے, کتاب کے معنی لکھا ہوا قسمت کا لیا, کتاب مؤجلن اجل لکھی ہوئی. ترجمہ ہو گیا کہ خدا کے حکم کے سوا کوئی مر نہیں سکتا, اس کی اجل تو اس نے لکھی ہوئی ہے. اجل کے معنی موت, موت لکھی ہوئی. چلو جمع موت تو اس کے قانون کے مطابق ہو. یہ پیدا ہونے اور آخری سانس لینے کے درمیان کا جو وقفہ ہے, مدت ہے, میعاد ہے اس کی, یہ ساری قانون کے مطابق مقرر متعین کی جاتی. تم خود متعین کرتے ہو اس کو. جیسا میں نے کہا, زندگی کو بڑھانے کا عمل تو بڑا غیر محسوس ہوتا ہے, اچھی غذا, عمدہ صحت کے اصول, ورزش, چیزیں جتنی بھی ایسی ہوتی ہیں ان کو ساتھ رکھیے. جسے کہتے ہیں تبھی عمر بڑھ جاتی ہے, اور جب جی چاہے راوی میں چھلانگ لگا دیجیے, اسی وقت موت ہو جاتی. موجہ اجل اس درمیانی وقفے کا نام, وہ قانون متعین کرتا ہے اس کی روح سے. ٹھیک ہے, صحت مند لوگوں کی عمریں دیکھی ہیں کتنی کتنی, جس کی عمر بڑھتی ہے اس کے لیے تحقیق کرنے کے لیے پہنچتے ہیں پھر کہ تمہاری لمبی عمر کا راز کیا ہے. وہ یہ سن کے نہیں مڑاتے کہ صاحب خدا نے کتاب میں لکھا یہ تھا کہ میں 125 برس تک زندہ رہوں. اس سے پوچھتے ہیں پھر دنیا کو بتاتے ہیں لمبی عمر کا راز یہ کتاب. دوسری جگہ اور بھی بات, ہر معیار عمل اور اس کے نتیجے کے برآمد ہونے کا درمیانی وقفہ, بیج بونے اور کھیتی پکنے کا درمیانی وقفہ, یہ ساری عدل کہلاتی. اور اس کے لیے اس نے یہ کہا ہے 13/38 لکل اجر کتاب, لکل اجر کتاب, عمل اور اس کے نتیجے کے مرتب ہونے کے درمیان کا جو وقفہ ہے اس کے لیے قانون مقرر ہے. یہ ہے چیز کہ وہ بوئیے تو وہ جو تھا اس کے ہاں قانون 6 مہینے لگ جاتے تھے, اس سے پہلے یہ ایک فصل مکئی کی لے لیتے تھے. اس لیے کہ وہ جو درمیان کی اجل ہے وہ ایک قانون. اسی طرح سے قوموں کے متعلق بھی قرآن نے کہا 7/34 بڑے کلے امت ان اجل. قوم اس طرح سے جیسے فرد مرتا ہے نا مردہ, قوم اس طرح سے کبھی مردہ نہیں ہو جاتی. قرآن نے کہا ہے اس کے گارے قومی کہ ایک قوم میں جب صلاحیت نہیں رہتی زندہ رہنے کی, زندہ رہنے کے مطابق یہ نہیں مانے سانس لینے کی, اس میں قوت نہیں رہتی, اس کے نظام میں استحکام نہیں رہتا, اس وہ قوم مقابلہ نہیں کر سکتی نامساعد حالات کا, زوال آ جاتا ہے اس کے اوپر, آہستہ آہستہ انحطاط ہو جاتا ہے اس کا, سانس لینے والے افراد تو وہ ہوتے ہیں, قوم کے اعتبار سے وہ مردہ قوم ہوتی ہے. یہ ہے قوم کی عجل, لکل امت ان اجل, عروج کا زمانہ ان کا کتنا رہے گا, قانون کے مطابق کیا ہو, تمہارا جی چاہے اس کو گھٹا دو, تمہارا جی چاہے اس کو بڑھا دو. جتنی زیادہ اس قانون کی مطابقت کرتے جاؤ گے یہ بڑھتا جائے گا زمانہ, اس کی خلاف ورزی کرنی شروع کر دو گے یہ گھٹ جائے گا. یہ میں کہہ یہ رہا تھا کہ یہ جو ذہنوں کے اندر ہمارے لاشعوری طور پہ صحیح بیٹھا ہوا ہے کہ موت کا ایک دن معین ہے, اپنے وقت پہ آگے رہتی ہے, ٹل نہیں سکتی, نہ گھٹ سکتی ہے نہ بڑھ سکتی ہے, کوئی چارہ ہی نہیں اس کے لیے, یہ بالکل غلط اور باطل تصور ہے قرآن کی تعلیم کے خلاف. اس کے لیے اس نے تبھی قوانین مقرر کیے ہوئے, ان کے مطابق چلنے سے فرد بھی, اجتماعی طور پہ اقوام بھی زندہ رہتی ہیں, عروج پہ پہنچتی ہیں, اس سے کام ہوتا ہے, انسان کی زندگی میں بھی یہی کچھ ہوتا ہے, اس کے بعد اس کی خلاف ورزی کرنے سے انحطاط ہو جاتا ہے, زوال ہو جاتا ہے, مردہ بھی ہو جاتا ہے. اور کہا یہ جو کائنات کے اندر ہمارے قوانین چلتے ہیں ان کو دیکھیے وہ کس طرح سے خود بخود عمل کرتے رہتے ہیں, کیونکہ انہیں اختیار اور ارادہ نہیں دیا. تم ہو کہ حق اور باطل کے اندر دونوں کے اندر تم اختلاف کر دیتے ہو, دونوں کے اندر ملاوٹ کر دیتے ہو, سب سے زیادہ نقصان اسی وقت پہنچ جب ان دونوں میں امتزاج ملاوٹ ان میں پیدا کر دی جائے. جیسا قرآن کہتا ہے خالص کفر بھی ایک شے ہے, ٹھیک ہے, خالص اسلام بھی ایک چیز ہے, درمیان میں جو منافقت آ جاتی ہے یہ ہے تباہ کن چیز جو ہوتی. وہ کہتا ہمارے کائنات کا سلسلہ نظم و نسق اس حسن و خوبی سے اس لیے چل رہا ہے کہ اس میں حق اور باطل کے اندر وہ امتزاج نہیں کر سکتے, ان کو ملاوٹ نہیں اس میں ہو سکتی, وہ اپنے اپنے قانون کے مطابق چلتے رہتے ہیں. کہا ذرا دیکھو تو اس زمین کے اندر وما یستوی البحران ھذا عذب فرات سائغ شرابہ وھذا ملح اجاج. یہ اس سے پہلے تو بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ ایک نہایت نمکین کڑوے نمکین پانی کا دریا اس کے معنی لیتے تھے بہنے والا, ایک بالکل میٹھا دریا بہنے والا, دونوں اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھے چلے جاتے ہیں, ایک دوسرے کے اندر وہ ملتے نہیں ہیں, ان میں امتزاج نہیں ہوتا, مشکل تھا. اب یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے, زمین کے نیچے پانی کی لہریں جاری ہوتی ہیں, یہ جو آپ کنویں کھودتے ہیں پانی کی ایک لہر کو اوپر لے آتے ہیں, چشمے بھی اسی طرح سے نکلتے ہیں, یہ بالکل دریاؤں کی طرح نیچے بہ رہی ہوتی ہے. اور اس میں صورت یہ ہے کہ یہاں سے وہ کنواں آپ کھودیے کڑوا پانی نکلتا ہے, ذرا ہٹ کے دوسری جگہ سے کنواں کھودیے نہایت عمدہ میٹھا پانی نکلتا ہے. زمینوں کے متعلق ہے کہ یہاں سے نہ کھودیے گا, یہاں پانی کھاری ہوتا ہے, کڑوا ہوتا ہے, وہاں کا کنواں دیکھیے بڑا شیری اور بڑا میٹھا پانی ہوتا ہے. کہتا ذرا دیکھیے تو صحیح, نیچے اتر کے دیکھیے کس طرح سے یہ دونوں روے, دونوں دریا جو بہ رہے ہوتے ہیں لیکن ان میں یہ کبھی نہیں ہوتا کہ ایک اپنی حدود فراموشی سے بڑھ کے دوسرے کے اندر جا ملے, اس کے حقوق کی پامالی کر کے تجاوز کر جائے اپنی حد سے. تو کبھی تجاوز نہیں کرتا, میٹھے والا میٹھا رہتا ہے, کڑوے والا کڑوا رہتا ہے. یہ ہمارا قانون ہے, اس کے مطابق تم بھی چلو گے تو یہ جو زندگی اور موت تم جسے تم کہتے ہو, اس میں حد فاصل قائم ہو جائے گی. یاد رکھو دونوں کبھی نہیں ملتے. وَمِن كُلٍ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا, اور ان میں سے پھر تم دیکھو اس قسم کی زندگی مچھلیوں کی زندگی, تمہارے لیے تازہ گوشت اور بہترین پروٹین ہوتی ہے. اس سے اتنا تازہ گوشت ہوتی ہے جسم کی نشو و نما, اور اس کے بعد کہا پھر وہ موتی بھی نکلتے ہیں جن سے تم ہار بناتے ہو, سلک کے مرواریت جسے کہتے ہیں, زیورات بناتے ہو, سامان زیبائش اور آرائش بھی اس سے نکلتا ہے. اس نے اس لیے دوسری جگہ کہا ہے کہ کون ہے جو ہماری سامان زیب و آرائش کو حرام قرار دینے والا ہے, ہم نے بنایا ہے یہ. اسی میں سے کہتا ہے کہ یہ دیکھیں جیتی جاگتی زہمے تریا مچھلی, اسی میں سے وہ سیب, سیب کے اندر سے وہ موتی. اپنی اپنی جگہ دونوں پرورش پا رہے ہیں. وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرُ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, اور پھر تم دیکھو سمندر کی طوفان آمیز تلاطم خیز موجوں کو دیکھو, پہاڑ کی طرح اٹھتی ہے, اور ان کے اندر ایک چھوٹی سی کشتی کو دیکھو سینہ باہر کو چیرتی ہوئی بس کی طرح کیسے تیرتی ہوئی چلی جاتی. یہ نہیں وہ کہتا یہ بڑے بڑے جہازوں کو دیکھیے, کیفیت یہ ہے کہ لوہے کی ایک سوئی پانی کے اندر آپ ڈالیے تو وہ نیچے بیٹھتی چلی جاتی, تیر ہی نہیں سکتی. لاکھوں یا ہزاروں ٹن وزن کا لوہے کا جہاز, اتنا ہی وزن اس کے اندر لگا ہوا تیرتا ہوا چلا جاتا, کیسے تیر رہا. ایک قانون ہے کہ اتنے وزن کا جو پانی الگ کرتے ہیں اس میں وہ چیز تیرتی ہے, اسی لیے ان جہازوں کے اوپر ایک لائن لگی ہوئی ہوتی ہے کہ اتنا اس کے اندر لادیے کہ پانی اس لائن سے نیچے رہے, اگر اور زیادہ اس میں لگ گیا تو روز کشتیاں ہماری ڈوبتی ہیں, قانون کی خلاف ورزی ہوگی. وہ کہا سوئی ڈوبتی ہے قانون کے مطابق نہیں تم تیراتے, جہاز تیرتا ہے ہمارے قانون کے مطابق تیرتا ہے, ڈوبتا ہے جب تم اس کی خلاف ورزی کرتے ہو. دیکھتے ہو آپ عمر کی مدت اس کے لیے قانون کی کیا کیا مثالیں دیتا چلا جاتا ہے. ہمارے قانون کے مطابق چلنے سے وَيُولَجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَيُولَجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولَجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى, اور پھر دیکھو اتنے اتنے عظیم کرے سورج دن اور رات کو دیکھیے کس طرح سے متعین اوقات کے مطابق سورج چڑھتا ہے, غروب ہوتا ہے, موسموں کی تبدیلی ہوتی ہے, ہر ایک اپنی اپنی جو اجل مسمہ اس نے کہا ہے کہ ان کے لیے یہ وقفے ہم نے مقرر کیے ہوئے اس کے مطابق چلتے ہیں. کسی قسم کی کوئی ان میں نقص واقعہ نہیں ہوتا, کوئی فساد واقعہ نہیں ہوتا, اس کے مطابق چلتے چلتے انتباہ سے حق و باطل جب تم کرو گے اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارے ہاں ہو رہا ہے. یہ تو ہمارے ہاں قانون جو ایسے رکھے ان سے دیکھیے کہا یہ جاتا ہے کہ یہ اور یہ دو چیزیں ملا کے نہ کھائیے, یہاں تک وہ کہتی تھا التباہ سے حق و باطل ہو جاتا ہے. کہتا ان میں یہ کچھ نہیں ہوتا. کہا ذالکم اللہ ربکم لہ الملک, یہ خارجی کائنات میں اس نے تمہارے لیے سامان نشو و نما پیدا کر جمع کر رکھا, اس کو ذریعہ بنایا ہے تمہاری پرورش کا, رب لہ الملک, اور اس کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. تمہارے ہاتھ میں رکھتے تو تم جس طرح سے ایک فرد اپنے آپ خودکشی کرتا ہے, غلط معاشرہ قوم کی قوم کو تباہ کر دیتا ہے, تمہارے ہاتھ میں کہیں یہ اگر ہو جاتا کہ زمین سالے بھی ہو, بیج بھی اچھا ہو, سب کچھ اس کے اندر تم اپنی محنت سے کرو, اور کسی کے ہاتھ میں یہ ہوتا کہ وہ گیہوں کے بجائے جاؤ گے, وہ کنٹرول ہم نے اپنے ہاتھ میں رکھا. اس لیے رکھا ہے کہ وہ کیا بات ہے کہ اقتدار کی بات نہیں ہے. اقتدار کس مقصد کے لیے ہے؟ ربکم. وہ اقتدار ہم تمہیں فاقے مارنے کے لیے استعمال نہیں کرتے. ایک اقتدار ہی وہ ہوتا ہے کہ وہ جتنے بھی مقہور ہوتے ہیں ان کے خون کی رنگینی سے اپنے محلات کی نشو و نما چوستا ہے خون ان کا. ایک یہ بھی ملک ہوتا ہے, اختیار ہوتا ہے, ایک یہ بھی اقتدار ہوتا ہے ربکم. دوسروں کی نشو و نما کے لیے خود بھوکا رہتا ہے اور فاقے اختیار کرتا ہے. میں کہتا ہوں شاید یہی چیز جو خدا نے یہ کہا کہ یاد رکھو ہم تمہارے رزق کے محتاج نہیں ہیں, ہم کھاتے بھی نہیں ہیں پیتے بھی نہیں ہیں, ہم تمہاری نشو و نما کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ چھوٹے پیمانے پہ اس نے بات یہ کہی کہ ایک صاحب اختیار جو دوسروں کی نشو و نما کے لیے اٹھتا ہے وہ سب سے پہلے اپنے آپ پہ یہ کنٹرول کرتا ہے کہ مجھے سب سے بعد میں ملے, سب سے پہلے یہ کھائے. ربکم لہ الملک. عزیز آنے من قرآن کے ایک ایک لفظ پہ غور کیا, تاریخ انسانیت نے یہی بتایا کہ جس کے ہاتھ میں بھی اقتدار آیا ہے اس نے دوسروں کو بھوکا مارا. ایک لہ الملک, ہمارا اقتدار کرو. ربکم, تمہاری ربوبیت کے لیے یہ سارا کائنات کا قانون چل رہا ہے. اور وہی اگنے کے بعد وہ فصل تیار ہونے کے بعد وہاں تک تو ہمارا قانون چل رہا ہو, وہاں گندم از گندم پہ روئے جاؤ دے جاؤ, ایک ایک دانے سے سات سات سو دانے ہم دے دیتے ہیں, بوریاں بھر جاتی ہیں, کوٹیاں بھر جاتی ہیں. یہ جب آئی بات تو وہی پھر وہی بات کہ یہاں سے ہم دستکش ہو جاتے ہیں, اب تمہاری دنیا شروع ہوتی ہے. اور سارا فساد یہی ہوتا ہے کہ جس کے قابو میں جتنا رزق آ جاتا ہے بس وہ اس لوٹ کے سامان کو اپنے لیے مقاصد کرتا ہے, باقیوں کو بھوکا مار دیتا ہے. یہ ہے تمہارا نظام, وہ ہے ہمارا نظام. اس نظام میں تو وہ کفر اور اسلام میں بھی تمیز نہیں کرتے. محمد دین کے کھیت سے بھی اسی طرح سے گیہوں اگتا ہے جیسا کہ چرن سنگھ کے کھیت سے, اور اس کے بعد پھر جب اس کھیت میں سے اگنے کے بعد وہ فصلیں آتی ہیں وہاں پھر فرق پڑ جاتا ہے. وہ جو صاحب اقتدار ہوتا ہے وہ جو خدا کی طرف سے عائد کردہ ربوبیت کا ذمہ دار ہوتا ہے وہ اس کو امانت سمجھتا ہے, دوسروں کو پہلے دیتا ہے, بعد میں حصے میں کچھ آ جائے تو دیتا ہے ورنہ فاقے سے جاتا ہے. رب کو کم لہ الملک کہا, یہ ہے ہمارے یہاں کا. والذین تدعون من دونہ ہی ما یملکون من قطمیر. خدا کے علاوہ اگر کسی سے تم کہو, یاد رکھو ذرہ بھر اختیار نہیں کوئی رکھتا اس چیز کے اوپر ہمارے کائنات کے قانون کو بدلنے کے لیے. ہمارا وہ جو ملک ہے, ہمارے یہاں کا مملکت ہے, اس کے اندر کسی کا کوئی اقتدار نہیں ہے. اس لیے تم جو اس کے قانون کو چھوڑ کے انسانوں کی طرف رجوع ہوتے ہو, ان کے دروازوں کے اوپر جا کے جھولیاں پھیلاتے ہو, تذلیل گھر پہ انسانیت بھی ہوتی ہے, بھوک سے بھی مرتے ہو. اس لیے یہ ہے کہ تم نے خدا کا وہ قانون جو کائنات خارجی کائنات میں رائج تھا اپنی دنیا میں اس سے سرکشی سنی. اگر وہاں وہ تمیز نہیں کرتا جنم, تم اپنے یہاں رزق کی تقسیم نہیں یہ کس طرح سے تفریق پھر کرتے ہو کہ یہ میرا ہے اسے اتنا ملے, یہ دوسرا ہے اس کو یہ نہ ملے. یہی فرق ہے دوسروں کے, کہتے ہیں کچھ اختیار نہیں رکھتے. کہا یہ کہ تمہاری جہالت کی یہ قضیت ہے کہ زندہ انسانوں کے ہی سامنے جھولیاں پھیلا کر لیں, مردہ انسانوں کے ہاں جا کے بھی زندہ انسان مردہ انسان سے اپنے لیے کچھ مانگ رہا ہے. کہا اس سے زیادہ تو تنقید سے انسانیت ہو نہیں سکتی. زندہ انسان مردہ انسان سے, مردہ بدست زندہ ہم لوگ کہتے ہیں, وہ حضرت صاحب بھی فوت ہو جاتے ہیں تو وہ ہمارے ہاتھ میں ہوتے ہیں, جی چاہے تو ان کے اوپر ابلتا ہوا پانی ڈال کے گزرتے ہیں, جی چاہے تو برف میں لٹا دیں, وہ کچھ کر ہی نہیں سکتے, وہ لاٹری مار کے سن پچھا نہیں کر سکتے. آگے یہ کبھیت ان کی, کس قبر میں ان کو ڈال دیں, کس قسم کا کپڑا ان پہ رکھ دیں, کچھ نہیں اختیار. جو ہی ہم نے ان کو 10,000 مان مٹی کے نیچے دبایا سارے اختیارات ان کے اور ہم بھی اختیار اس کے سامنے کرے. حضرت حضرت وہ حضرت ابھی ابھی جو تمہارے ہاتھ میں تھے. وہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے وہ تعداد سے وہ قبر کی مٹی اوپر ہوتی ہے کھود کے फिर उनके यहाँ हजर साहब की वो हड्डियां उठा उठा के जहाँ जीते जाके दाब देते, बस दबाने के बाद फिर हजर साहब। वो इतनी तजलील इंसानी है, सोच तो सही थी, शीयत ये है तुम्हारी, इन तदऊहुम ला यस्मऊ दुआ, कहता उनसे ये चीजें मांग रहे हो, कैफियत उनकी ये है कि वो तुम्हारी बात सुन ही नहीं सकते। लाओ समय हो मस्त जाबू लगू बफर्जे मुहाल, अगर वो सुन भी दो जवाब ही नहीं दे सकते, इस कदर उनकी कैफियत। और ये उन मुर्गों की कैफियत भी नहीं है जो हम मिट्टी के नीचे दबा देते हैं, जिनको हम दुनिया के अंदर इतने इतने इख्तियार इकतदारात और कुवतों का मालिक समझते हैं, जरा वो मनसब उनसे छीन लीजिए, मुर्दों से ज्यादा जीते हुए बेबस हो जाते हैं, होटलों में दारागिरी करते हैं जी, उसका कुवत और इकतदार जाती है, इजाफी नहीं है, किसी का दिया हुआ नहीं है, किसी से छीना हुआ नहीं है, इनसे क्यों मांग मस्त जाब लो। वह यौमल क्यामत या करूना के शिरके को, और जब ये उनसे पूछा जाएगा कि क्या तुमने इनको ये सबक पढ़ाया था, तो खुदा के कवानीन के मुताबिक मत करो, मुर्दों से मांगा करो। वो वहां कहेंगे कि ना साहब हमने तो उनसे ये नहीं, बहरहाल बहुत आदतमंद होंगे वो बुजुर्ग, कम अज कम वहां ये कह देंगे कि हमसे नहीं कहा था, यहाँ की जिंदगी में तो हमने ऐसे कोई देखे नहीं कि ये किसी से ये ना कहें कि हमारी खान पे ना खानका पे ना आया करो, हमारे मुर्शिद की खबर पे ना जाया करो, सब देखते हैं सब करा रहे होते हैं, कोई नहीं मना करता। बहरहाल वो खुदा के बंदे जो वाकई ये चीज नहीं कहते, कहा कि वो वहां इनकार कर देंगे उनसे कि हमने ऐसा नहीं कहा था, और रसूल से कहा जाता है वला युनब्बिहु का मिस्लो कभी, ये बातें कि ये मुर्दे सुन नहीं सकते, जवाब नहीं दे सकते, ये बात तुम्हें खुदा के सवाल कोई बता ही नहीं सकता था, इनकी अकीदत मंदी तो साहब रोज बताएगी कि नहीं साहब साहब से बात दी, उन्होंने आवाज दी, हमने सुनी है, खुद यूं नहीं आया तो रात बुखार में आ गए थे, और फिर इनकी कलाम आते हैं जो है साहब पूछिए नहीं, ये जहां बैठे हुए थे थोड़े वक्त के अंदर थोड़े से गायब हो गए, फिर वापस आए तो कपड़े झाड़ रहे थे, ऐसे ऐसे साहब क्या बात हुई, नहीं कुछ नहीं हुआ, नहीं उधर से कहीं पांच सात दिनों के बाद आया तो काफिला उनका मरीजों का, उन्होंने कहा कि साहब फलां दिन इन्होंने कहा हजर साहब कुछ गायब हो गए, कपड़े झाड़ रहे थे, कहने लगे अच्छा, कहने लगे फलां जगह से हम काफिला चला आ रहा था, वहां जो साडा गड्ढा फंस गया, ये जो गाड़ा हमारा था ये कहीं दलदल में फंस गया, बहुत जोर हमने लगाया तो ये निकला नहीं, तो हमने से एक ने कहा कि हजरत साहब को बुलाइए, तो हमने कहा कि या हजरत आलम मदद के लिए पुकारा, वहां हजरत साहब आए गड्ढे में मौका जिता इन्होंने, गड्ढा बाहर रंग गए, तो जब कपड़ा चाटते था ना मिट्टी लगी हुई है गड्ढे में, पूछो क्यों ना बीनंद हकीकत रहे, अफसाना अफसाने मनाते हैं फिर इस तरह से, सब सारी कौम इन अफसानों के अंदर लगी हुई है, और जितना इन अफसानों में पुख्ता कर दिया जाए कौम को, इतना इनका कारोबार चमकता है, अफसानों पे जाके देखिए इनकी कब्रों के ऊपर सोने और चांदी के दरवाजे लगते हैं, गरीब को झोंपड़ी नहीं मिलती जिसने अपने बच्चों को, ये तकसीम का नुक्स, उसके दिए हुए का नुक्स नहीं, सरदार जब इंसान संभाल देता है वो इज्जतमंदों का हो या महकूमियत का हो, वहां ये होती है तकसीम की, नौ इंसानी तुम अपनी नशो नुमा परवरिश के लिए हर जरूरत के लिए पुकाराओ फकीर हो, क्या लफ्ज है, क्या लफ्ज, पुकारा के बाद कहा तो और कीजिए जीना ने मान लिया लफ्ज के बाद, एहतियाज तो है इंसान, दुनिया में एक दूसरे के ताउन की जरूरत है, एहतियाज तो हर एक को है, कुरान है वो बीमार होता है उसको एहतियाज है डॉक्टर की मदद की, लेकिन उसको अपनी दुकान का किवाड़ बनाना होता है तो उसको एहतियाज होती है, इस प्रकार ये ताउन कहलाता है, लेकिन अगर ताउन नहीं बल्कि अपनी एहतियाज के लिए किसी दूसरे इंसान के सामने झूठ फैलाता है और वो समझता है कि मुझे इसकी क्या परवाह, ये है हकीकत में वो जो मुल्क उसको इख्तियार हासिल है उसका नाजायज फायदा उठा रहा है। कहा कि ये जो कैफियत है ना, ये सामान्य नशोनुमा के लिए जो खुदा ने तुम्हें दिया है, انتم الفقراء الى اللہ, تمہاری یہ محتاجی کسی انسان کے سامنے نہیں ہے, ہمارے سامنے, اور ہم دیتے ہیں تو پھر کسی کو ذلیل نہیں کرتے. فقراء فقیر, ہمارے ہاں تو پھر یہ فقیر, پھر فقر و فاقہ, یہ سب کچھ ہے. یہاں نشو و نما کے لیے عربوں کے ہاں عام پانی کی تو کمی ہوتی تھی, نخلستان میں بھی. یہ جو ہم درخت یا پیڑ اگاتے ہیں تو ان کے نیچے تھوڑا سا ہی صحیح ایک گڑا کا گول سا تھال کہتے ہیں اس کو پانی کے لیے, معلوم نہیں اور زبان میں کیا کہتے ہوں گے, وہ ہے نا, ہر درخت کے نیچے ذرا سا کھود دیتے ہیں, اس میں پانی بھر جاتا ہے, تو وہ زیادہ وقت کے لیے رہتا ہے, وہ زیادہ وقت کے لیے نیچے چلا جاتا ہے, ورنہ پانی تو آتا ہے اور بہ کے آگے چلا جاتا ہے. تو جن درختوں کو زیادہ خرابی کی ضرورت ہوتی ہے نا, ان کے گرد گرد کتنا سا تھالا سا بنا, اس کو کہتے ہیں فقر, کہ بہتے ہوئے پانی کے لیے تو تھوڑا سا حاصل ہوتا ہے اور اس میں پوری نشو و نما نہیں ہوتی, اتنا سا اس درخت کے لیے کہ جو زیادہ وقت کے لیے بھی اس کی نشو و نما پائے, باقی جگہ اگر نہ بھی بارش ہو یا پانی نہ ہو تو اس کے تھالے میں وہ پانی رہے بد وقت ضرورت ہے. کیا ہم دیتے ہیں تو اس طرح دیتے ہیں کہ بہتی ہوئی ندیاں بھی دیتے ہیں اور اس کے بعد تمہارے ہاں تھالے جو ہیں ان میں بھی پانی بھر دیتے ہیں, لیکن اس کے لیے اللہ نظام خداوندی جو ہے اس کے تابع یہ کرو, اپنے لیے تم بند باندھ کے نہ پانی روک لو دوسروں کے, اتنا سا پانی جس میں وہ تھالے کی قسم کی چیز ہو, فقراء اللہ, اور اس کے بدلے میں معاوضے میں واللہ هو الغنی الحمید, ہمیں کوئی احتیاج نہیں, یعنی یہاں تعاون کی بات نہیں کہ ہم تمہارے لیے یہ کچھ کرتے ہیں تم ہمارے, تعاون تو عجیب قسم کا ہوتا ہے, میں تیرے دانے چابنی ہے تم میرا منڈا کھڑا, میری دانے اردو والی یہ تعاون ہوتا ہے, وہ دانے چاب رہی تھی کہتی ہے کہ لاؤ کام بانٹنے, میں تمہارے دوان کا دانے چبا دیتی ہوں, تم میرا اتنا ہی لڑکا کھڑا, تم میرا کچھ کام کر, میں تیرا کچھ کام کر لیں, یہاں تو تعاون اس طرح سے ہوتا ہے, وہ انہوں نے دانے چاہتے چلے جانے نہیں, انہوں نے منڈے کھڑا چلے جانے, کیا ہو رہا ہے تعاون ہو رہا ہے, تعاون دینے والا ہو الغنی استغنا ہے اس کو, تمہارا محتاج نہیں, اور اس کو تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ دیا ہے تو اس کی تم تعریف کرو, اس کی ذات ایسی ہے کہ ہم جو ستائشوں کا پیکر ہے مرکز ہے, محتاج نہیں, تمہاری ستائش کا بھی محتاج نہیں, آہا جیوں رہو تیرے بچے جیوں دے رہے ہیں, تیرا چوٹا اس کی بھی ضرورت نہیں, سوال میں غنی حمید اقتدار اور قوت کہتے ہیں, انسانیت نو انسانی ہیومینٹی ہزاروں لاکھوں کروڑوں سال سے آپ کو یہ کہتے ہیں چلی آئی, چلی آ رہی ہے تسلسل کے ساتھ چلی آ رہی, اس کے خلاف اتنے عناصر کام کر رہے ہیں اس خارجی کائنات میں, کسی ڈاکٹر سے پوچھئے تو پانی کا گلاس آپ کو پینے نہ دے, اگر وہ مائکروسکوپ ہوتی ہے وہ یوں لگا دے تو گلاس بھرا ہوا کیڑوں کا آپ کو نظر آئے, ایک سانس میں جتنے آپ رسومے ہلا کر تنگیز لے جاتے ہیں اندر, کیفیت اس کے باوجود نو انسانی ہے کہ وہ کارواں در کارواں چلے آ رہی ہے, اس طرح سے کہا یہ ہماری ربوبیت ہے, اس کے باوجود تم اس طرح چلے آ رہے ہو, یہ نہ سمجھ لو کہ تم بڑے پھنے ہاں بنے ہوئے ہو اپنے زور بابو کے اوپر یہ کر رہے ہو, یہ ہمارا انتظام تھا اس کا, ورنہ این یشا یود ہکم وجات دخل کن جدید, ہمارے اقتدار کی تو یہ کیفیت یہ ہے کہ اگر ہماری مشیت میں ہو, ایک فرد نہیں ایک قوم نہیں پوری نو انسانی کو ہم حال کرنے کو لائل سے, اور اس کی جگہ ایک دوسری مخلوق لے آئے, جیسا قرآن نے کہا ہے کہ تمہیں ہم جس سے پہلے جو مخلوق تھی اس کی جگہ لے کے آئے تھے, وہ جن کو جن کہا جاتا ہے, جو نگاہوں سے تمہاری ابوجل ہو چکی ایکسٹنکٹ ہو گئی جسے کہتے ہیں, جس سے پہلے مخلوق پوچھئے اینتروپولوجسٹ سے, وہ بتاتے ہیں کہ اس سے پہلے انسانوں کے کس قسم کی مخلوقات, وہ تو درمیان میں جو لنک ہے چمپینز اور انسان میں اس کی تلاش میں لگے ہوئے, بہرحال پہلے ایک مخلوق تھی, قرآن کہتا ہے اس کی جگہ تمہیں لائے. تو ہمارے لیے یہ بھی مشکل نہیں ہے کہ پوری کی پوری نو انسانی کو یہاں سے معاف کر دے, تمہاری جگہ کوئی دوسری اور قوم بھی ہے. ہم تو یہ کر سکتے ہیں, لیکن یہ کر سکنے کے باوجود ہم تمہاری ربوبیت کرتے چلے جا رہے ہیں. تم سرکشی اختیار کرتے ہو, گالیاں تک بھی دیتے ہو, کوئی بات نہیں مانتے, ہمیں ذرا غصہ نہیں آتا. یہ ماں کی محبت ہے خدا کی, باپ کی نہیں. بچے کو کوستی بھی چلے جاتی ہے, بعضوں کا تھپڑ بھی لگاتے چلی جاتی ہے, اور پھر دودھ کا سچنا بھی اس کے منہ میں دیتی چلی جاتی ہے. پینا کہ نہیں پینا, ہاں اس کی ڈانٹ بھی اس قسم کی ہے, کہتا ہے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے تمہارے خلاف. وماز آنے کا اجنڈا ہے بے عزیز, پھر یہ بات ہے, یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے ہمارے لیے, بڑی آسانی سے یہ کچھ ہم کر سکتے. باقی رہا یہ, یاد رکھو قانون ہمارا جو ہے دوسرے کو دینے کا, جسے آپ اقتدار کہتے ہیں کسی کا, قانون یہ ہے یاد رکھو انسانیت کا, ولا تزر وازرۃن وزر اخرى. ہمارے قانون کی روح سے اگر چلتے ہو تو پھر یہ ہے, کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا, اپنا اپنا بوجھ اپنا اٹھانا پڑے گا. اور یہاں سارا نظام باطل جو انسانوں کا ہے وہ یہ کہ خود یہ کوئی بوجھ نہ اٹھائیں, سارا بوجھ دوسرے کے اوپر لائیں. چیخ رہا ہے وہ, لا رہا ہے, لاتے چلے جائیں دوسرے پہ لا. یا پوچھا جائے کہ یہ تو چیخ رہا ہے چلا رہا ہے, اوکھا گیا ہے پنجابی کا لفظ لیکن عجیب محاورہ ہے. جو پوچھا ہے نا کہ صاحب یہ تو دیکھیے چیخ رہا ہے کہ بابا خدا کے لیے بات کرو, ہمارا میں کچھ کام کرو, میرے دل میں جو کچھ لگا رہے ہو, میں تو نہیں اتنا بوجھ سہا سکتا. تو کہنے کا کچھ نہیں ہے, گال نہیں سنی تھی, اونٹ اڑیندہ ہی لڑیندہ ہوں گا, اونٹ کی کیفیت یہ ہے لاتے جاؤ وہ اڑانا جو کہنے دعائی مچائی ہوتی ہے. کبھی اونٹ کو دیکھیے جب اس کی بول جاتے ہیں, وہ دعائی پائی ہوئی دیا انہیں, لیکن وہ اونٹ والا کچھ نہیں سنتا اس کی دعائی کو. تو وہ کہتا ہوں میری عادت یہ ہے, بول دے تو اڑاؤں ہی ہوں گے. آہستہ آہستہ یہ لادنے والے کو سمجھ جاتے ہیں کہ انہوں نے عادت یہ ہے, انہوں نے نہیں سنی دی. لات کر واضح رکھا, ہمارے قانون مقافات میں یہ صورت, کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. یاد وَإِن تَدْعُوا مُثْقَلَةً إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَا كَانَ ذَا قُرْبَى. ہمارے ہاں ہمارے قانون مقافات عمل میں خود بوجھ اٹھانے والا کتنا ہی چاہے کہ کوئی دوسرا اس کا بوجھ, اس کی ذمہ داریاں جو عائد کی گئی ہیں وہ اس کے ذمہ لگا دے, خود نہ, یہ نہیں کر سکے گا ہمارے نظام کے اندر, بالکل نہیں کر سکے. ہاں کتنا ہی قریبی کیوں نہ وہ بھی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکے. صحت جو اپنی خراب کرتا ہے اسی کی صحت خراب ہوتی ہے, دوسرا اس کے لیے ہمدردی کے الفاظ کہہ سکتا ہے کہ دوائی وغیرہ کر سکتا ہے. جو درد اس کو ہو رہا ہوتا ہے وہ درد نہیں مان سکتا, اور جو صبح کی سیر کرتا ہے, ورزش کرتا ہے, احتیاط کرتا ہے, اس کی جو صحت بنتی ہے, کتنا ہی پیارا بھائی اور بیٹا کیوں نہ ہو, وہ اپنی اس صحت کو اسے اس کی طرف منتقل نہیں کر سکتا. اسی کو بھی انڈیویجویلٹی کہتے ہیں. ہر فرد اس کے ہر عمل کا اثر اس کی ذات پہ ہوتا ہے, کسی دوسرے پہ نہیں ہوتا. تنظر الذین یخشون ربهم بالغیب واقاموا الصلاۃ, کہتا ہے یہ بات جو ہے فوراً ہی نہیں پتا چل جاتی یہ خراب ہو رہی ہے, یہ بن گئی. غیب کے معنی یہی نہیں ہوتے کہ وہ عالم غیب کی بات ہے, آپ کو نہیں نظر آتی. ہر وہ چیز, ہر وہ نظام, ہر وہ پروگرام جس کا ابھی فوراً نتیجہ سامنے نہیں آتا وہ غیب کا نتیجہ کہلاتا ہے. کہتا ہے اس نظام کے اندر اگر کوئی مریض صحت درست کرنا چاہے تو بڑی آہستہ آہستہ ہوتی ہے چیز. کھیتی کرنا چاہو تو آج بیج بوتے ہو, چھ مہینے کے بعد وہ اب عالم غیب میں ہے, وہ جو کہا گیا تھا کہ 700 بالے اس میں سے اگلے گی, چھ مہینے کے بعد وہ عالم شہادت ہو جاتا ہے, سامنے آ جاتی ہوگی. وہ من میں اقام الصلات کو یہاں چھوڑ رہا ہوں کہ صلات کے متعلق متعدد بار اس درس میں آ چکا ہے, آتا بھی جا سکتا ہے. بات اگلی ہے, ومن تزکا فإنما یتزکا لنفسہ, جو اپنی ذات کی نشو و نما چاہتا ہے وہ جو کچھ کرے گا اس کی اپنی ذات کی نشو و نما ہوگی. یہ جو بوجھ تم کہتے ہو کہ دوسرا اٹھا لے گا, نہیں اٹھا سکے. کتنی پوری فوج تیار کر دو صبح پی ٹی کرنے والی اچھا کھانے والی بالکل تن من توانا, اور اگر چاہو گے وہ اپنی صحت کو تمہاری طرف منتقل کر دے, خاص تم کمانڈر ان چیف کیوں بھی نہ ہو, نہیں ہو سکے گا. من تزکا فإنما یتزکا لنفسہ ہی, جو بھی نشو و نما اپنی کرتا وہ اپنی ہی ذات کے لیے کرتا ہے. یاد رکھو تم اس کی چیزیں چھین سکتے ہو, یہ بڑا فرق ہے عزیزان من, بات کہیں دور چلی جائے گی. میری چیز اور میں, میرا جو کچھ ہے اسے تو دوسرا چھین سکتا ہے, میں کو نہیں چھین سکتا. اور جس دن آپ نے میں کو دے دیا دوسرے کو, اس دن آپ انسان بھی رہے حیوان کے درجے پہ. پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات, جب جھکا تو غیر کے آگے نہ من تیرا نہ تن, دونوں چیزیں ختم ہو جائے, منتقل نہیں کی جا سکتی. اسے کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے ان کا تم چھین رہے ہو, جو کچھ چھین رہے ہو ٹھیک ہے, جسم تمہارا ختم ہوتا ہو جائے گا اس سے, لیکن جو نفس ہے, انسانی ذات ہے, جو میں ہے, تشخص ہے, انسانیت ہے, وہ جو انسانیت کا حسن ہے, نشو نما ہے, وہ تم اگر یہ اپنی نشو نما کرتے ہیں تو اس میں سے وہ تم چھین نہیں سکتے, وہ تو تمہیں خود ہی کرنی پڑے گی. یاد رکھو وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ, آخری پناہ جہاں جا کے فیصلہ ہونا ہے وہ تو صرف خدا ہی کا مقرر کردہ معیار ہے, تمہارے معیار نہیں ہے جو تم مقرر کرتے ہو. اور یہ دونوں جو ہیں, ایک کی ذات کی نشو و نما ہو رہی ہے, دوسرا جو ہے دوسرے کی تبھی چیزیں چھینتا ہوا چلا جا رہا ہے, اس طرح سے اپنے نفس کو اپنے آپ کو موٹا کرتا چلا جا رہا ہے. کہتا وما یستوی العام والبصیر, دو گروہ ہیں دنیا کے اندر اس قسم کے, اور دو کبھی یہ برابر نہیں ہو سکتے. قرآن کریم ازداد سے اپوزٹ چیزوں کو سامنے لا کے مفہوم کو واضح کرتا ہے. کہتا دیکھا تم نے, اندھا اور آنکھوں والا کبھی برابر نہیں ہو سکتا, ولد ظلمات ولد نور, روشنی اور تاریکی کبھی برابر نہیں ہو سکتے, ولد ذل والحرور, بھوک اور چھاؤں کبھی برابر نہیں ہو سکتے. اور اسی طرح سے وما یستوی الاحیاء والاموات, زندہ اور مردہ انسان, یہ چلنے پھرنے والا زندہ اور قبر کے نیچے مردہ نہیں ہے. زندگی سانس لینے کا نام نہیں, تیرا دین نفس شماری, میرا دین نفس گداگری, زندگی سانس لینے کا نام, زندگی شرف و تکریم انسانیت کی نشو و نما کا نام. یہ نہیں ہے تو مردہ ہے وہ, زندہ نہیں ہے. ولا لمات ان اللہ یسمع من یشاء, کہتا بات اب یہ ہے کہ تم کہتے چلے جاتے ہو, سنتا کوئی نہیں, سنے گا وہ جو سننا چاہے گا, خواہ تمہاری محفل میں بھی کیوں نہ بیٹھا ہوں. سننا نہیں چاہتا, خیال ہی کہیں اور, سنے گا وہ جو سننا چاہے گا. وما انت بمسمع من فی القبور, قبروں کے اندر جو ہیں ان کو تو کیا سنائے گا, یہ نہیں قبرستان کے اندر جا کے بعد مت کہو مردے نہیں سنتے, یہ چلتے پھرتے مردے سارے, یہ سب قبرستان ہے عزیزان من. بستے ہوئے انسانوں کی زندگی نہیں ہے, بستے ہوئے انسان تو وہی ہوں گے جن میں شک, انسانیت زندہ جن کی ہوگی, یہ تو حیوانی زندگی ہے ہماری, کبھی زندگی ہے ہماری, بھیڑیے بھی جیتا ہے, بکری بھی جیتی ہے, ہم بھی سانس لیتے ہیں, انسانیت. اس لیے کہا کہ جن کی یہ کیفیت ہے کہ ان کی انسانیت زندہ نہیں ہے, وہ کیا سنیں گے اس بات کو, ان کو کہا یہ قبروں کے اندر تمہارا کام ان انت الا نذیر, کیا بات ہے, تمہارا کام یہ نہیں ہے کہ مردوں کو سنا سکو, وہ سنے گا وہ جو سننا چاہے گا, تمہارا کام یہ ہے کہ یہ بات کہتے چلے گا, ان کو بتاتے چلے جاؤ کہ اس سے تمہاری تباہی آئے گی, اس سے تمہاری ہلاکت ہوگی. ڈاکٹر دوائی لے کے ڈائریکشن اس پہ دے دیتا ہے, اس کے حوالے کر دیتا ہے, پھر اس کے بعد مریض کی وصیت شروع ہوتی ہے, جی چاہے پیے, جی چاہے نہ پیے, جی چاہے اس کی ہدایت پہ عمل کرے, جی چاہے نہ عمل کرے. میں یہ کہا تیرا کام یہ ہے کہ بتا دے تو ہلاکت اس میں ہے, زندگی اس میں ہے, اس کے بعد ان کے بعد تمہارا کام. انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا, یہ پھر جو چیز ہے 24ویں آیت سورہ فاطر کی, ہم آئندہ لیں گے. یہ آج کا درس سورہ فاطر کی آیت 23 تک ختم ہوتا ہے. ایک اعلان بھی ہے, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.